وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ. اب شروع ہوتا ہے امتحان آل فرعون کا، دو آفتیں ان پر آئیں، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اب اللہ تعالیٰ فرعون اور اس کی قوم کو ختم کرنے سے پہلے انہیں چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں ڈال رہے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، پلٹ آئیں. اور یقیناً ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی سے پکڑا، شاید کہ یہ نصیحت حاصل کریں. جب معجزات اور دلائل نے ان کے دلوں پہ اثر نہیں کیا، سمجھانے نے اثر نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق اور وسائل پر ضرب لگائی. مصر کی پوری معیشت کا دار و مدار دریائے نیل پر تھا. اللہ نے نیل کی طغیانی یا بارشوں کا نظام ایسے تبدیل کیا کہ وہاں غلہ اگنا بند ہو گیا، باغات کی پیداوار میں بھی شدید کمی ہو گئی، اکنامک کرائسس شروع ہو گیا. جس کا مقصد کیا تھا کہ فرعون کو سمجھایا جائے کہ یہ مصر کی زمین اور نہریں تمہاری نہیں. کبھی کبھی مصائب اور مصیبتیں ویک اپ کال ہوتی ہیں، ہوش میں آؤ، اٹھ جاؤ. کیونکہ فرعون کہتا تھا میں رب ہوں، لیکن جب رعایا بھوک سے تڑپنے لگی، قحط سالی سے تڑپنے لگی، تو وہ خود کو بھی اور قوم کو قحط سے نہیں بچا سکا، اور یہ اس کی بے بسی کا کھلا ثبوت تھا. اور اللہ نے اچانک بڑا عذاب نہیں بھیجا، بلکہ پہلے رزق میں تنگی کی تاکہ وہ سوچے کہ ان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. اگر کسی کو بھی خوشحالی کے بعد تنگی کا سامنا پڑے، وہ ضرور سوچے کہ ان کی کہاں غلطی ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یاد رکھیے، مصائب ہمیشہ، مصیبتیں، آزمائشیں ہمیشہ سزا نہیں ہوتی، بلکہ ویک اپ کال ہوتی ہیں کہ اٹھ جاؤ، غفلت سے نکل آؤ. نعمتوں کا چھن جانا اللہ تعالی کی طرف سے ایک وارننگ ہوتی ہے کہ ہم اپنے طریقوں کو درست کر لیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس تکلیف کو، اس قحط کو دیکھ کر وہ موسیٰ کے رب کے آگے جھک جاتے، لیکن ان کی انا نے انہیں ایسا نہیں کرنے دیا. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. اور جب کبھی ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ ہمارے لیے ہے، یعنی ہم اسے ڈیزرو کرتے ہیں. اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو اس کو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو منحوس بتاتے، خبردار ان کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی. جب کسی قوم کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے نا، تو وہ اپنی کامیابیوں کو اپنا کمال سمجھنے لگتے ہیں اور ناکامیوں کو دوسروں کی نحوست سمجھتے ہیں. جب حالات سازگار ہوتے تو فرعون اور اس کی قوم کہتی یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے، قحط اور بیماری آتی تو کہتے یہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کی وجہ سے ہے، ان کی وجہ سے ملک کی برکت ختم ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ان پر آنے والی مصیبتیں کسی انسان کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قانون مکافات عمل کی وجہ سے ہیں. قانون مکافات کا پتہ ہے نا، کہ جو انسان غلط کرتا ہے نا، دنیا میں بھی اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی، اگرچہ آخرت کی سزا بڑی ہے. تو اکثر لوگ یہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ جو مصیبتیں، تکلیفیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ دراصل ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں. کبھی وہ ستاروں کی نحوست بتاتے ہیں، کبھی کسی انسان کی نحوست بتاتے ہیں. اور فرعونی بھی سپرسٹیشس قوم تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کا وجود کسی دوسرے کے لیے منحوس نہیں ہو سکتا، کامیابی ہو یا ناکامی ہو. ہم سب کو اپنا سیلف انالیسس کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اپنے بارے میں غور کرتے رہنا چاہیے. نعمت ملی ہو تب بھی، تکلیف آئے تب بھی. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وہ کہنے لگے جو نشانی بھی تم ہمارے پاس لاؤ گے کہ اس کے ذریعے ہمیں مسحور کر دو، تو بھی ہم تمہاری بات ہرگز ماننے والے نہیں. ضد اور ہٹ دھرمی، یعنی قوم نے معجزات کو دیکھنے اور قحط دیکھنے کے باوجود حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، ہٹ دھرمی کا رستہ اختیار کیا. وہ کہتے ہیں چاہے نشانی کتنی بھی بڑی ہو، من آیت کوئی بھی لے آؤ، چاہے آسمان ٹوٹ پڑے یا زمین پھٹ جائے، ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. اور ایک دین کی تبلیغ کرنے والے کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے سامنے لوگ کہیں کہ تم کچھ بھی کر لو ہم نہیں مانیں گے، ہم نے نہیں ماننا. یہ کتنی تکلیف دہ چیز ہوتی. اب دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں کو بھی بارہا سمجھاتے ہیں، ایک طریقے سمجھاتے ہیں دوسرے سے، لیکن نہیں سمجھتے، تو آپ کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے. یا کسی کو بھی جب آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں اور آگے سے وہ کہیں تم جو مرضی کر لو ہم نے نہیں ماننا، اور اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت قابل ہیں، کوئی بڑے کانفیڈنٹ ہیں اپنے غلط طریقوں میں، ایک مومن کا طریقہ کیا ہے کہ اسے ہر دم سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے رہنچے کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے اندر کیا تبدیلی چاہتے ہیں، آپ مجھے وہ سجھا دیں، میرے اندر کی وہ باتیں نکال دیں مجھ سے جو آپ کو اچھی نہیں لگتی، اور خیر اور بھلائی کی طرف میری رہنمائی کریں۔ آپ یہ دعا مانگ کے تو دیکھیں، اللہم وفقنا لما تحب وترضى فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، پھر ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون الگ الگ نشانیوں کے طور پر بھیجے، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور یہ تھے ہی مجرم لوگ، ماننے والے ہی نہیں تھے۔ یعنی جب فرعون کی قوم نے ہدایت کے تمام دروازے بند کر لیے تو قدرت نے انہیں اپنی نشانیوں سے جھنجھوڑا جو ان کے بس سے باہر تھی، جیسے مجھے دکھائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر ایسے عذاب بھیجے جو ان کی روز مرہ ڈیلی لائف کو عذاب بنا دیتے تھے۔ اور یہ عذاب ایک ہی دفعہ میں سارے نہیں آئے جن کا ذکر اس آیت میں ہوا، اس نقشے میں، بلکہ ہر عذاب کے درمیان کچھ وقفہ ہوتا تھا تاکہ انہیں توبہ کا موقع مل جائے۔ جب عذاب آتا موسیٰ کے پاس آتے اور کہتے تم دعا کرو، تمہاری دعا سے ہماری مصیبت ٹل جائے، پھر ہم تجھ پہ ایمان لے آئیں گے، لیکن جو ہی مصیبت ٹلتی وہ کیا کرتے، دوبارہ وہی کچھ کرتے۔ اور پھر آپ دیکھیے ٹڈیاں کتنی بڑی مخلوق ہے، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں نا، وہ اڑتے ہوئے پروانے دیکھے ہوں گے پتنگے سے، گراس ہوپر جیسے ہوتے ہیں، جوئیں کتنی بڑی ہوتی ہیں، بہت چھوٹی، مینڈک، ٹھیک ہے نا، خون کے قطرے، یہ کو بہت بڑی چیزیں بظاہر نہیں ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کمزور ترین مخلوق بھی بڑے سے بڑے جابر کو بے بس کر سکتی ہے، کیڑے مکوڑے اور یہ سب کچھ۔ اور یہ عذاب اس لیے تھے کہ وہ اللہ کو پہچان لیں، لیکن ان کا دل اتنا سخت ہو چکا تھا کہ وہ دوہرے عذاب کو عارضی پریشانی سمجھ کے ٹال دیتے تھے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو کہنے لگتے، اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے لے رکھا ہے، اگر تم نے ہم سے یہ عذاب ہٹا دیا تو ہم ضرور تم پر ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو ضرور تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا نا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ یہاں ایک انسانی فطرت کی کمزوری بیان کی جا رہی ہے، اور حقیقت میں منافقت، یہ منافقت کیا ہوتی ہے کہ انسان مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتا ہے لیکن جو ہی سکون ملتا ہے دوبارہ سرکشی پہ اتر آتا ہے، اور جب عذاب کی شدت ناقابل برداشت ہو جاتی ہے تو ان کا سارا تکبر پھر ہوا ہو جاتا ہے۔ ایک ملحد کافر بھی جب ڈوبنے لگتا ہے یا شدید تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کا اندر یا اس کا شعور پکارتا ہے کہ کوئی بالا تر طاقت ہے اور وہ ایک ہی ہے جو اسے بچا سکتی ہے۔ اسی لیے مشرکین مکہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی تو سارے بتوں کو بھول کر صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ اچھا وہ یہ بھی جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنے رب کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے اور عہد ہے، اور اسی لیے وہ کہتے تھے کہ اپنے رب سے دعا کرو تمہاری دعا قبول ہوگی، اور یہ اس بات کا اقرار تھا کہ ان کے اپنے جھوٹے خدا فرعون اس عذاب کو ٹالنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ فرعون اور اس کی جو مشینری ہے وہ اس عذاب کو ختم نہیں کر سکتا جو قوم پہ آ گیا ہے، یہ کوئی زمینی نہیں، یہ کوئی آسمانی تکلیف ہے جس کو آسمان والا رب ہی دور کرے گا۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ ہم ضرور تجھے مان لیں گے، تجھ پہ ایمان لے آئیں گے۔ کیونکہ انسان مصیبت کے وقت بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، جب مصیبت ٹلتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے، پھر بھول جاتا ہے۔ یاد رکھیے صرف مصیبت کے وقت اللہ کو پکارنا منافقت ہے، اور خوشی کے وقت اس کو بھول جانا اور اس سے منہ موڑ لینا اور اس کے دین کے اوپر عمل نہ کرنا یہ درست طریقہ نہیں۔ ہمیں مشکل میں بھی اللہ کو پکارنا چاہیے اور خوشی میں بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ لیکن عام طور پر ہماری قوم کا بھی کیا حال ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے تو منت مان لیتے ہیں، نظر مان لیتے ہیں، بعض اوقات ایسی مان لیتے ہیں جو پوری کرنے کی نہیں ہوتی، اور پھر جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں، اب کیا کریں، کوئی کفارہ بتا دیں، کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہو گیا ہمارے لیے، مومن عسر ہو یا یسر ہو، تنگی ہو یا آسانی ہو، وہ اپنے رب کا وفادار ہوتا ہے، اس کا اطاعت گزار ہوتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، پھر جب ہم ان سے عذاب کو ایک مدت تک ہٹا دیتے جسے یہ پہنچنے والے تھے تو یکا یک یہ اپنا عہد توڑ ڈالتے. یعنی جب کسی قوم کا ضمیر مر جاتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو بھی کھیل تماشا بنا لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت انہیں مذاق لگتی ہے. اور اجل سے مراد یہاں وہ آخری وقت ہے جو ان کی تباہی کے لیے طے کر دیا گیا تھا، تو اللہ نے عذاب ہٹا کر انہیں مزید کچھ وقت دیا تاکہ یہ سدھر جائیں، لیکن جو ہی تکلیف دور ہوئی انہوں نے پلک جھپکتے اپنا وعدہ بھلا دیا. اور اس آیت میں آخری وارننگ کا ذکر ہے جو فرعون کو دی گئی، کیونکہ اس نے بار بار عہد شکنی کی تھی، اور اب سمجھ آ گیا کہ یہ قوم اب کسی اصلاح کے قابل نہیں رہی، ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور اب ان کا آخری فیصلہ ہونے والا ہے. فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، سو ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا. اب وہ مہلت ختم ہو گئی ہے. کیوں؟ بانہم کذبوا بآیاتنا، کیونکہ انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا. وکانوا عنہا غافلین، اور یہ ان سے غفلت برتتے رہے. یاد رکھیے، انسان جتنا بھی اکڑ لے، تکبر کر لے، انا کا شکار ہو، ضد کرے، انجام فنا ہی ہے، سب کچھ ختم ہو جانا ہے. یہ آیت فرعون اور اس کے لشکر کے قصے کا کلائمیکس ہے، فنا کی شکل میں. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ کس طرح متکبرین پر اللہ کا عذاب آیا. وہی سمندر جو بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنا، فرعون کے لیے کیا بن گیا؟ قبرستان، فرعون اور اس کی قوم کے لیے. فرعون کو پانی پر بڑا فخر تھا کہ یہ نہریں میرے نیچے بہتی ہیں، اللہ نے اسے پانی سے ہی ہلاک کیا. فرعون کی سلطنت اس وقت سپر پاور تھی، لیکن اللہ کی گرفت کے سامنے اس کے سارے لشکر، اس کے گھوڑے، اس کے سپاہی، اس کے رات سب تنکوں کی طرح بہ گئے. اور یہ چیز ایک مومن کے لیے بہت بڑی نشانی رکھتی ہے، اور ایک سبق ہے اس میں ہمارے لیے. اور سبق کیا ہے؟ کہ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ظلم کا انجام برا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، لیکن جب اس کی پکڑ آتی ہے تو پھر دنیا کا کوئی تاج و تخت بچا نہیں سکتا. فرعون کا انجام رہتی دنیا کے جابروں کے لیے ایک ابدی پیغام ہے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرقوں اور مغربوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور بنی اسرائیل کے صبر و برداشت کی وجہ سے تیرے رب کی بہترین بات ان پر پوری ہو گئی. اور برباد کر دیا ہم نے جو کچھ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بناتے تھے اور جو کچھ یہ بلند کرتے تھے. اللہ جب چاہے گمنام اور کمزور لوگوں کو زمانے کا امام بنا دے، اور جب چاہے فرعون جیسے سرکش لوگوں کے اقتدار کی بساط پلٹ دے. صبر انسان کو بلند درجوں تک پہنچا دیتا ہے. اللہ کا وعدہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو آزادی کا تھا، وہ ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہوا. اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے. یہ صبر ہی تھا جس نے انہیں فرعون کے ظلم کے آگے جھکنے نہ دیا. بنی اسرائیل نے سال ہا سال ظلم سہا، بچوں کو کٹتے دیکھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں صبر کا دامن نہ چھوڑا، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو نجات عطا کی. دنیا کی جتنی بھی سلطنتیں ہیں، ان کا اصل مالک اللہ ہی ہے. وہ فرعون جس کو اپنی بڑی بڑی عمارتوں پر ناز تھا، جو اہرام مصر کی شکل میں ہے، اپنی صنعت پر، اپنے محلات پر، اللہ نے صرف فرعون کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کی نشانیوں کو عبرت بنا کے رکھ دیا. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس آئے جو اپنے بتوں پر جمے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دو جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا بے شک تم جہالت برتنے والی قوم ہو۔ یہ بات بڑی ہی عبرت کا مقام ہے کہ جس قوم نے کچھ لمحے پہلے اپنے آنکھوں سے سمندر پھٹتے دیکھا، فرعون کو غرق ہوتے دیکھا، جب انہوں نے خشکی پہ قدم رکھا تو شرک کی طرف مائل ہونے لگی۔ یہ ہے انسان کا حال، کیونکہ انسان بڑا ہی احسان فراموش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یاد دلا رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے جب نجات پائی تو بجائے اس کے کہ اللہ کے شکر گزار ہوتے، ایک قوم کو بت پرستی کرتے دیکھا تو کہا ہمیں بھی کوئی ایسا ہی الہ بنا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس مطالبے پر غصے کا اظہار کیا اور انہیں ان کی جہالت قرار دیا۔ یہ جہالت ان پڑھ ہونے کی جہالت نہیں ہوتی، بلکہ معرفت الہی سے ناواقفیت کی جہالت ہے۔ اصل میں یہ غلامی میں رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ غلامی صرف جسموں کو قید نہیں کرتی، ذہنوں کو بھی مسخ کر دیتی، انسان کی اپنی عقل کام نہیں کرتی۔ بنی اسرائیل فزیکلی تو آزاد ہو گئے تھے لیکن ان کی سوچ اب بھی فرعونی معاشرے کے اثرات سے آزاد نہیں ہوئی تھی۔ اب دیکھیے کہ ہم نے بھی پاکستان لیا، آزاد ہوئے، لیکن ذہنی طور پر آزاد نہیں ہیں۔ وہی رسم و رواج، وہی طور طریقے، وہی لائف سٹائل، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ گراوٹ کا شکار۔ گمراہی سے بچنے کے لیے، زوال سے بچنے کے لیے مسلسل علم اور صحیح رستے پر استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ صرف معجزات کا دیکھنا کافی نہیں ہوتا جب تک اندر توحید کی جڑیں مضبوط نہ ہوں۔ ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون، بے شک یہ لوگ جس شرک میں مبتلا ہیں وہ یقیناً برباد ہونے والا ہے اور باطل ہے جو عمل یہ کر رہے ہیں۔ جب بنی اسرائیل نے مشرکین کو دیکھ کر اپنے لیے بھی بت کا مطالبہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس طرز زندگی کا انجام بتایا جس کی وہ تمنا کر رہے تھے۔ انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ جن بت پرستوں کی چمک دمک کو دیکھ کے تم مرعوب ہو رہے ہو، یہ سب اندر سے کھوکھلے ہیں۔ متبر ما ہم فیہ و باطل، متبر اور باطل ہے، تو باطل کی ظاہری سجاوٹ سے مرعوب نہ ہو۔ یاد رکھیے کامیابی کا تعلق ظاہری شان و شوکت سے نہیں ہوتا بلکہ حقیقت اور سچائی سے ہوتا ہے، اور توحید کے معاملے میں مصلحت پسندی کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ چلو ابھی ابھی آزادی ملی ہے، ابھی قوم کو ناراض نہ کروں، ابھی ان کو کچھ نہ کہوں۔ اگر ساری دنیا بھی باطل پہ جمع ہو جائے نا تو انجام تباہی ہی ہوگا۔ اصل ایمان والا وہ ہے جو دوسروں کے رنگ میں رنگنے کی بجائے اللہ کے رنگ میں رنگ جائے، دوسری قوموں کی نقالی نہ کرے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو شرک کے مطالبے پر اب بڑی گہری نصیحت کر رہے ہیں۔ اغیر اللہ ابغیکم الہا، کیا اللہ کو چھوڑ کر میں تمہارے لیے کوئی اور الہ تلاش کروں؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چاہتے ہو؟ اور یہ جملہ ہے چھوٹا سا، اغیر اللہ ابغیکم الہا، لیکن بڑا ہی میننگ فل ہے۔ ہم نے بھی اللہ کو چھوڑ کر کئی الہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں جن کے پیچھے ہم مرے مٹے جا رہے ہوتے ہیں۔ زندگی میں کچھ چیزوں کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں کہ اللہ کی یاد بھی بھول جاتے ہیں، بعض اوقات نعمتوں کی وجہ سے، بعض اوقات تکلیفوں کی وجہ سے۔ تو بلند مقام کا ملنا زیادہ شکر گزاری اور زیادہ فرما برداری کا تقاضا کرتا ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس نے تمہیں فضیلت دی ہے، تم شکر گزار بنو۔ اور عبادت کے لائق کون ہو سکتا ہے جو اصل مالک ہے، جس نے پیدا کیا ہے؟ اور اس سائے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھنا ایمان کو مضبوط رکھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھ کے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب کا مزہ چکھاتے تھے، اب احسانات کو یاد کروایا جا رہا ہے. وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. بنی اسرائیل کو عبرت کے لیے ان کی پچھلی زندگی یاد کرائی جا رہی ہے تاکہ شرک کے مطالبے سے توبہ کریں. اللہ تعالیٰ نے انہیں اس تاریک ماضی کی یاد دلائی جس سے نکلنے کی وہ دن رات دعائیں مانگتے تھے. تو جب بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے لیے بت بنا دیں, تو ان کو یاد دلایا گیا کہ جس فرعون کے معبودوں کی تم نقالی کرنا چاہتے ہو, ان کے ماننے والوں نے تمہارے ساتھ کیسا ظلم کیا تھا. کیا تم دوبارہ اسی ذلت کی طرف لوٹنا چاہتے ہو؟ جو قومیں اپنے ماضی کے دکھوں اور اللہ کے احسانات کو بھول جاتی ہیں وہ اپنی آزادی کی حفاظت نہیں کر پاتی. اور یہ قوموں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی ہے کہ ہم اپنے ماضی کو یاد کرتے رہا کریں, اور اپنے بچوں کو بھی بتایا کریں کہ ہم کن کن مشکلات سے گزرے ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے, اور اللہ نے کہاں کہاں ہم پر فضل کیے ہیں. یہ چیز انسان کو انسان بناتی ہے کہ زندگی کا سفر ایک مشکل سفر ہے. یعنی ایک طرف انسان اپنی تکلیفوں کو یاد رکھے کہ اللہ نے کیسے مجھے ان سے نکالا, اور دوسری طرف اللہ نے جو جو احسانات کیے ان کو یاد رکھے.
وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
وبعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا اور انہیں مزید 10 راتوں کے ساتھ پورا کیا تو یوں اس کے رب کی طرف سے 40 راتوں کا مقرر کردہ وقت پورا ہوا اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا جا رہا ہے کس لیے تورات دینے کے لیے قوم آزاد ہو چکی ہے اب اس کو علم دینا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی بتانی ہے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا جا رہا ہے طور پر 30 راتوں کے لیے بلایا گیا مزید 10 راتیں اور انہیں رہنا پڑا موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے پیچھے اپنا کام اپنے بھائی ہارون کو ڈیلیگیٹ کیا جن کو انہوں نے پہلے سے ہی کیا بنوایا تھا نبی کہ اللہ وجعلی وزیرا من اہلی ہارون اخی ہر انسان کو ایک وزیر کی ضرورت ہوتی ہے ایک ٹرسٹ وردی مددگار کی ضرورت ہوتی ہے ایک مخلص مشورہ دینے والے کی ضرورت ہوتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا تو انہوں نے کہا میں سارا کچھ خود ہی کر لوں گا مجھے کسی کی ضرورت نہیں کیونکہ انسان کمزور ہے انسان سب کچھ خود نہیں کر سکتا اور انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ جو اچھے کام میں کر رہا ہوں اس کی لیگیسی کو کوئی آگے لے کے بڑھنے والا ہو وہ ہر چیز اپنے ہاتھ میں کنٹرول کر کے نہ رکھے بلکہ اس کو کیا کرے ڈیلیگیٹ کرے دوسروں سے کام لے تاکہ ایک تو کام ہلکا ہوگا اور دوسرے اور لوگ بھی تیار ہوں گے بہرحال یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میرے بعد تم اس قوم کے ذمہ دار ہو اور دو نصیحتیں بھی کی نمبر ایک اصلاح کرتے رہنا کتنے مختصر الفاظ میں دو باتیں بتائیں نمبر دو فساد کرنے والوں کے رستے کی پیروی نہ کرنا یعنی بنی اسرائیل میں فسادی ہیں ان کی بات نہیں ماننا ان کی غلط باتیں اور ان کے غلط مطالبات نہیں ماننا اور ان کی غلطیوں کی اصلاح کرتے رہنا ایک لیڈر کا سب سے اہم کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے فالوورز کی اصلاح کرے اور چاہے اور قوم کے اندر جو مفسد لوگ ہوں ان کی باتوں میں نہ آئے اور پھر آپ دیکھیے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو مسلسل اصلاح کی ضرورت رہتی ہے معاشرے میں بگاڑ کسی وقت بھی آ سکتا ہے تو رہنما کا کام کیا ہے کہ چوکنا رہے فسادی لوگوں اور فسادی گروہوں سے بھی ہمیشہ چوکنا رہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نظم و ضبط بھی قائم رکھے ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سائقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين اور جب موسیٰ ہمارے مقرر وقت پر آ گیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے عرض کیا اے میرے رب مجھے دکھا تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں فرمایا تم مجھے ہرگز دیکھ نہ سکو گے لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو پھر اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا. پھر جب اسے ہوش آیا تو عرض کی، پاک ہے تو، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں. یہ آیت قرآن پاک کے ان مقامات میں سے ہے جو انسانی عقل کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں اور اللہ کی عظمت و جلال کی ایک جھلک دکھاتے ہیں. یاد رکھیے، جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو اسے دیکھنے کی تڑپ بھی ہوتی ہے. یعنی محبت جب کمال پہ پہنچتی ہے تو وہ صرف سننے پہ اکتفا نہیں کرتی، دیدار کی طلبگار بھی ہوتی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کی آواز تو سن لی، لیکن اب ان کو شوق تھا کہ ان کو دیکھیں بھی، اب اس لیے انہوں نے مطالبہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان مادی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس مادے سے بنا ہوا نہیں ہے جس سے ہم بنے ہوئے ہیں. تو ایک مادی چیز غیر مادی چیز کو نہیں دیکھ سکتی. اس کی چھوٹی سی مثال، کیا آپ جنات کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. کیا آپ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. چلو جنوں پر ایمان لانے کا تو ہمیں نہیں کہا گیا، اگرچہ ماننا ضروری ہے کیونکہ قرآن میں آتا ہے، لیکن فرشتوں پر تو ایمان لانا ضروری ہے، حالانکہ ہم میں سے کسی نے بھی کبھی فرشتہ نہیں دیکھا. تو اگر ہم فرشتوں پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ پر بن دیکھے ایمان نہیں لائیں گے؟ فرشتے غیر مادی ہیں، یعنی کہ وہ نور سے بنے ہیں، میٹر سے نہیں بنے، نور سے ہیں. ہم نہیں دیکھ پاتے ہوں، حالانکہ وہ ہو سکتا ہمارے آس پاس یہاں بھی ہوں، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں. جنات بھی ہوں، ہمیں کچھ پتہ نہیں. ویسے ایک بار سوچ رہی تھی، آج صبح میں جب یہ آیتیں تیار کر رہی تھی تو اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ کیا وجہ ہے آخر ہم سب لوگ جنوں سے ڈرتے ہیں، کیوں آخر؟ یہ بچپن سے ہمارے ذہن میں ایسی چیز ڈال دی گئی، اور شاید اس وجہ سے کہ ابلیس بھی جنوں میں سے تھا اور اس کو ہمارا دشمن بتایا گیا. تو پھر یہ کہ ہر جن کو شاید دشمن ہو، ہر جن دشمن نہیں ہوتا، جو مومن ہوتے ہیں وہ مومنوں کے مددگار بھی ہوتے ہیں اور وہ ان سے دوسروں کو ہٹاتے بھی رہتے ہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اٹس ناٹ کہ سیئنگ از بلیونگ. ٹھیک ہے، دیکھی ہوئی چیز پہ آپ بلیو کرتے ہیں، لیکن ہر بلیف جو ہے وہ دیکھ کر نہیں ہو سکتا. تو جنوں کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، وہ ہیں اور ہم نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہے لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہم مادہ ہیں، اور انسانی آنکھ اور جسم اللہ تعالیٰ کی تجلی برداشت نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجلی ذرا پہاڑ پر ڈالتے، اب دیکھو پہاڑ کا حال کیا ہوتا ہے. اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، تاب نہ لا سکے. جب پہاڑ کو دیکھا ریزہ ریزہ ہو گیا، تباہی کا منظر دیکھا تو برداشت نہ کر. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ایک اسٹرانگ انسان تھے، بڑے بہادر تھے، ایک ہاتھ مارا تھا اور وہ ایک بندہ مر گیا تھا ان سے. تو کہتے ہیں سبحانک تبت الیک، یہ توبہ کسی گناہ پہ نہیں تھی، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، بس ایک شوق کا اظہار کیا تھا نا، محبت کا اظہار کیا تھا، یہ گناہ نہیں تھا. لیکن انہوں نے اپنی لمٹ سے آگے بڑھ کر ایسی چیز مانگی تھی جو اس دنیا میں ہو نہیں سکتی. یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کتنا بھی مقرب کیوں نہ ہو جائے، وہ رہتا بندہ ہی ہے. ہم اللہ کے کتنے بھی قریب ہو جائیں، ہم ہیں بندے ہی. اللہ خالق ہے اور ہم بندے ہیں، اور بندگی کا حسن کس میں ہے؟ اپنی حیثیت کو پہچاننے میں کہ ہم بندے ہیں. قال یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. فرمایا اے موسیٰ، بے شک میں نے تمہیں لوگوں پر اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ساتھ چن لیا ہے، تو جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے وہ لے لو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس خاص مقام اور مرتبے کی یاد دہانی کرائی جس کے لیے انہیں چنا گیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ اللہ نے انہیں ان کے دور کے تمام لوگوں پر فضیلت دی اور انہیں اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا. یاد رکھیے، نبوت ایسی چیز نہیں جو محنت کر کے حاصل کی جائے، بلکہ یہ اللہ کا خاص عطیہ ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اصل مقصد کی طرف توجہ دلائی. بڑی دلچسپ بات ہے نا یہ، اور اصل مقصد کیا تھا؟ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. ہم نے تمہیں رسالات اور کلام دیا ہے اپنا، تم جو دے رہے ہیں وہ لے لو اور شکر گزار بن جاؤ. روحانی تجربات اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک پیغمبر اور مسلح کا اصل میدان عمل جو لوگوں کی ہدایت ہے. سبحان اللہ. یعنی بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ایک خاص مقصد کے لیے کہیں جاتے ہیں، اور وہاں کی صورت حال کو دیکھ کر ہم ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں ادھر ادھر، جس کام جاتے ہیں وہ نہیں کرتے، کچھ اور ہی دیکھنے لگتے ہیں. جیسے یہاں حال ہوتا ہے اکثر کہ آپ لوگ آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے کیوں آتے ہیں؟ قرآن پڑھنے، قرآن سننے. لیکن ہم میں سے کوئی بھی 100% توجہ کا دعویٰ نہیں کر سکتا، ایسا ہی ہے نا. پھر اپنے آپ کو یاد کرانا پڑتا ہے کہ اصل مقصد پہ فوکس کرو. یہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو یاد کروا رہے ہیں، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، یعنی میں نے بلایا تھا اس لیے کہ تمہیں اپنے میسجز دوں، لوگوں کی ہدایت کے لیے کچھ عطا کروں، اور تم نے کچھ اور مطالبہ شروع کر دیا، مجھے دیکھنے کا مطالبہ شروع کر دیا. اس کے نتیجے میں بے ہوش ہو گئے. پھر جب ہوش میں آئے تو کہا، دیکھو اصل بات یہ ہے کہ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. تو ہم بھی جب یہاں آتے ہیں نا، جس مقصد کے لیے آئے، بار بار یاد دہانی کرایا کریں اپنے آپ کو کہ ہم یہاں کچھ سیکھنے آئے ہیں، ادھر ادھر دیکھنے نہیں. ذرا کوئی گزرتا ہے، سارا کام چھوڑ کے لکھنا پڑھنا اسے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی لائٹ آف آن ہوتی ہے، ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. مقصد پر فوکس رکھیں. جو چیز آپ سے متعلق نہیں، آپ اس پر کیوں توجہ کر رہے ہیں؟ وہ سیکھنے تو نہیں آئے گا لائٹ کہاں سے آن ہوتی، کہاں سے آپ، کیونکہ یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. جس کا ہے اس کو ساجے وہ کر رہا ہے. تو یہ بھی نا ہماری انسانی ایک کمزوری ہوتی ہے، میں آپ کو بلیم نہیں کر رہی، ہماری ویکنس ہے ایک. اور کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس ویکنس پہ قابو پاتے جاتے ہیں کہ نہیں میں کس مقصد کے لیے آئی ہوں، مجھے تو وہ پورا کرنا، ادھر ادھر تھوڑی گھومنا پھرنا ہے. بعض اوقات ماں باپ بچوں کو پڑھنے کے لیے دوسرے ملک بھیج دیتے ہیں، وہاں طرح طرح کی اٹریکشنز ہوتی ہیں. ایک طرف یونیورسٹی ہے جو بڑی مشکل پڑھائیوں والی، اور دوسری طرف بڑے بڑے مالز ہیں، بڑے بڑے پکنک اسپاٹس ہیں. اب نفس کیا کہتا ہے کہ کیا کرو، گھومو پھرو، عیش و عشرت کرو. اچھا دیکھا جائے گا جب امتحان آئے گا، پڑھ لیں گے پھر. تو عقل مند بندہ یہ نہیں کرتا، وہ اپنے مقصد پر فوکس رہتا ہے. کچھ ہو جائے، نہیں نہیں، میں خود ماں آتا ہی تو کب من الشاکرین، جو ملا اس پہ شکر کرو. اب کیا ہوا، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. لِكُلِّ شَيْءٍ دو دفعہ آ گیا. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. اور ہم نے اس کے لیے تختیوں پر ہر چیز کے بارے میں نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، بس اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس کے بہترین حصے کو پکڑے رکھیں. ان قریب میں تمہیں نافرمان لوگوں کے گھر دکھاؤں گا. دین صرف زبانی نصیحت کا نام نہیں، بلکہ تحریری طور پر محفوظ صورت میں بھی موجود ہے. تورات تو لکھی ہوئی دی گئی تھی، اور قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کے ساتھ لکھواتے تھے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ٹیبلٹس دی تھی، تختیاں جن پر اللہ تعالیٰ کے احکامات نقش تھے، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب دین صرف زبانی نصیحت نہیں، تحریری طور پر محفوظ کر دیا گیا. موعظہ و تفصیل، اس میں روحانی تربیت بھی تھی، موعظہ اور تفصیل بھی تھی، یعنی قانونی پہلو بھی تھے، احکامات بھی تھے. فخذھا بقوہ، قوت سے مراد یہ جسمانی قوت نہیں، ارادے کی مضبوطی ہے، مکمل یقین، اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے عمل کرنا. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگر کمزور نیت کے ساتھ عمل میں لایا جائے تو اس کے نتیجے میں عمل بھی کمزور ہوگا. جب علم حاصل کرتے ہوئے آپ ڈاما ڈول ہیں، پتہ نہیں میں ٹھیک کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی، تو عمل بھی اسی طرح ہوگا پھر. تو اس کنفیوژن سے نکلنا ضروری ہے. یہاں کیا فرمایا کہ اس کے احسن حصے کو لے لو، خذھا بقوہ، آپ اسے قوت سے لیں، پورے یقین سے لیں. وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ ان کے بہترین حصے کو لے لیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ویسے تو شریعت میں جو بھی احکام اتارے ہیں وہ سارے ہی بہترین ہیں، لیکن کچھ بہت ریلیونٹ ہوتے ہیں. تو قوم کو حکم دیا گیا کہ وہ ان کے بہترین پہلوؤں کو لے لیں. مثلا جہاں قانون میں رعایت، رخصت اور عزیمت دونوں ہوں، وہاں تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. جیسے قرآن مجید میں بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن معاف کرنا کیا ہے؟ افضل ہے، بہترین ہے. سمجھ آ گئی مثال سے بات؟ یعنی بہت سے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ قرآن کے بہترین حصے کو، کیا سارا قرآن بہترین ہے؟ سارا ہی بہترین ہے، لیکن اس میں احکامات میں ایک حکم بھی ہے، پھر دوسرا ہے، تیسرا ہے، اس کے اندر تھوڑی سی چوائس بھی ہوتی ہے کہ آپ چاہیں تو مجرم سے انتقام لیں، چاہیں تو اس کو معاف کر دیں. اور معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور یہاں بات ہو رہی ہے اصل میں تورات کی. تورات ایک مکمل کتاب تھی جس میں انسانی ضرورت کی ہر بنیادی رہنمائی موجود تھی. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق, میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو ضرور پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں, اور اگر وہ ہر نشانی دیکھ بھی لیں تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے, اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اس راستے کو نہیں اپنائیں گے, اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اختیار کر لیں گے. یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل رہے. ہدایت صرف کتاب کے نازل ہونے کا نام نہیں بلکہ اسے دل سے قبول کرنے کا نام ہے. اور حق کے مقابلے میں تکبر نہیں کرنا چاہیے, ایروگنس نہیں دکھانی چاہیے. تکبر ایک ایسی آڑ ہے جو انسان اور حقیقت کے بیچ میں حائل ہو جاتی, انسان حق کو قبول نہیں کر سکتا. تکبر اللہ کی صفت میں مداخلت ہے. اور بگڑے ہوئے مزاج کی یہاں تین نشانیاں بتائی گئی ہیں. نمبر ایک, دلیل سامنے ہونے کے باوجود ضد پہ اڑے رہنا. نمبر دو, سیدھا رستہ نظر بھی آ جائے تو اس پر چلنا بوجھل لگنا. نمبر تین, غلط راستہ سبیل الغی جو ہے اسے خوشی سے اپنانا. اور یہ حالت انسان کے اندر اچانک پیدا نہیں ہوتی بلکہ یہ مسلسل جھٹلانے اور غفلت میں رہنے کا نتیجہ ہوتی ہے. جب انسان بار بار اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیتا ہے تو ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. یعنی جب انسان کا سافٹ ویئر بگڑ جاتا ہے تو سفید سیاہ اور سیاہ سفید نظر آنے لگتا ہے, وہ حق کی پہچان نہیں کرتا. اسے نیکی میں برائی نظر آتی ہے اور برائی میں کشش نظر آتی ہے. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة, اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے, انہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. پچھلی آیت میں متکبرین کے انجام بد پر بات کی گئی ہے, اور یہ آیت واضح کرتی ہے کہ خالق اور آخرت سے انکار کے بعد انسان کی تمام تر مادی کامیابیاں اور بظاہر نظر آنے والی نیکیاں بے وزن ہو جاتی ہیں. کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم وعملی ضائع. ایمان کے بغیر اعمال کتنے ہی اچھے ہوں اللہ کے ہاں قابل قدر نہیں ہوتے. ایمان بنیاد ہوتی ہے, فاؤنڈیشن ہوتی ہے جس پہ عمارت کھڑی ہوتی ہے. اور لوگوں کی بربادی کی اصل وجہ کیا ہے؟ ان کا آخرت کو نہ ماننا. اور ان کی محنتوں کا ضائع ہونا ان پر اللہ کا ظلم نہیں بلکہ یہ ان کا اپنا انتخاب ہے. اللہ کا جو قانون جزا اور سزا ہے وہ بالکل منصفانہ ہے, انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرتا ہے.
وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك, قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا